یہ آڈیو اسلامی افکار ڈاٹ کام کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ متفق عليه۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس مناسبت سے استقبال رمضان کے عنوان کے تحت چند باتوں کے مذاکرے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ مجھ جیسا کم علم طالب العلم والعمل آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، لیکن یہ بات میں ضرور آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ معلومات کے اضافے پر اخروی بشارتیں نہیں سنائی گئی ہیں، بلکہ جزاء بما کانوا یعملون قرآن مجید میں جا بجا بتایا گیا ہے، جو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ آدمی کی نجات کا دار و مدار معلومات پر نہیں ہے، معمولات کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو اللہ تعالی ان مبارک مجلسوں میں شامل فرمائے جن مجلسوں کے سلسلے میں اللہ تعالی کی طرف سے بشارت سنائی جاتی ہے مغفرت کی، جن مجالس کو اللہ تعالی کے مقرب بندے فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت ان پر طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں کا ذکر اس سے بہتر مجلسوں یعنی فرشتوں کی مجلسوں میں فرماتے ہیں۔ تمہیدی طور پر یہ بات ہم لوگ سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، میری معرفت حاصل کرے، میری وحدانیت کے گیت گائیں۔ تو یہ دنیا حقیقت میں ایک امتحان گاہ ہے۔ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی وجہ سے بھیجا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ اس دنیا کے اندر جا کر کون انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اس کے احکامات کا تابعدار ہوتا ہے، اور کون اس کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طبیعت سے خوب واقفیت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے خمیر کے اندر گناہوں کے کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، تمام آدم کی اولاد سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن بہترین آدم کا کی اولاد کا وہ بندہ سب سے زیادہ بہترین ہے جو اپنی غلطی پر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک یقیناً اپنے اندر خیر و برکات کو رکھنے والا ہے، لیکن بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا متمنی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رفع درجات کو چاہنے والا ہو، تو ہر دن اور دن کا ہر لمحہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بالکل ہموار ہے۔ فجر سے پہلے کا وقت سے لے کر آدمی کے سونے تک کے وقت کے اندر دسیوں ایسے کام اس کے لیے کرنے کے مواقع موجود ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اور اپنے لیے جنت کار کی راہ ہموار کر لیتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے اور بعض معظم دنوں کے اعتبار سے ایسے مواقع رکھے ہیں جن موقعوں پر روزوں کے رکھنے کی ذریعے عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہوں کی معافی اور سیئات کو حسنات سے وہ بدلنے کا بارہا موقع پا سکتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک یہ اعمال کا ایک بہترین سیزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس وجہ سے عطا فرمایا تاکہ بندہ یکسو ہو کر اپنے 11 مہینوں کے اندر جو گناہ ہو گئے ہیں، جو گناہ اس سے سرزد ہو گئے ہیں، ان گناہوں کی وہ معافی اللہ تعالیٰ سے کرا لے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے، جہنم سے اسے خلاصی مل جائے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو مسند احمد نے اور سنن النسائی کے اندر نقل کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے اور اس کے اندر خیر کے کام کرنے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، کہ ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور متمرد شیاطین کو اس کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، للہ فیہ لیلۃ یا خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال کی زیادہ عبادت کا ثواب یہ اپنے رائے رات اپنے اندر رکھتی ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اگر اس رات کے خیر سے اگر کوئی محروم کر دیا گیا تو اس کی بد نصیبی اور اس کی حرمان نصیبی یقینی طور پر ہے۔ اس اعتبار سے اس لیے روایت بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے سلسلے میں کتنی فکر تھی اور ان کو عبادت پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر اہتمام تھا۔ ہم اس وقت ذرا یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، 6-7 دنوں کے اندر اس مبارک مہینے کا ہم استقبال کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ تعالی کی رحمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عنایت کردہ تحفہ اور عنایت کردہ عطیہ یہ تمہارے پاس جمع شدہ ذخیرے اور مال سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالی اس نعمت سے ہمیں سرفراز کر رہا ہے. ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کتنے ہمارے وہ بھائی تھے جو ہم سے زیادہ صحت مند تھے, ہم سے زیادہ ابھرتی جوانی رکھتے تھے, گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے, لیکن اس وقت قبر کی منو مٹی تلے وہ دبے ہوئے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے, اپنے اجر و ثواب کے اندر ایک پائی کا اضافہ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالی کا کس قدر شکر ہے, انعام ہے کہ اللہ تعالی نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے. اور یہ بھی جان لیا جائے ہم میں سے کون آئندہ رمضان تک رہے گا اس کے بارے میں بھی کسی کو پتا نہیں. تو گویا کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہتوں کا یہ رمضان آخری رمضان ہو. اس اعتبار سے ہمیں اس رمضان کا استقبال کس اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے, اہتمام کس اعتبار سے ہو, رمضان کا استقبال کیوں نہ ہو. یہ رمضان کوئی اللہ تعالی کی طرف سے معمولی نعمت نہیں ہے. رمضان ایک ایسا لفظ ہے 12 مہینوں کے اندر قرآن مجید کے اندر صرف 1 مہینے کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ رمضان ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا گیا ہو کہ یہ رمضان ابتدائی دنوں کے اندر جھلستی بھی دھوپ کے اندر اور گرمی کے اندر آیا ہو. لیکن ہمارے بعض علماء یوں کہ اس کا مفہوم بتاتے ہیں, رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رمضان کے کما حقہو حق ادا کما حقہو اس کے جس ذمہ داری کو ادا کرنے پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بالکل جھلسا کے رکھ دیتا ہے, اللہ تعالی ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس موقع پر میں اس روایت کو بیان کرنا بھی مناسب سمجھوں گا جس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے. ان العبد اذا اخطا خطیئة نکتت فی قلبه نکتۃ سودا. کتنی پیاری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جیسے جیسے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے ان سیاہ نقطوں کی کثرت بڑھتی ہی جاتی ہے. اگر آدمی ان گناہوں سے سچی پکی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ سیاہ نقطے مٹ جاتے ہیں, لیکن گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک روگ لگ جاتا ہے جس کو قرآن مجید نے کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یعنی اس کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے, ایک روگ لگ جاتا ہے, اب خیر کی بات اس پر اثر نہیں کرتی, گویا کہ وہ اوندے گڑے کی طرح ہو جاتا ہے. ہزار اس میں پانی آپ اڈے لیے, ایک قطرہ پانی اس جو ہے ڈول کے اندر یا اس ہانڈی کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ اس کو اوندا رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح اگر جس کے دل کے اندر کالا پن آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں پر گناہ کرتا ہی جاتا ہے. تو رمضان المبارک کا موقع ان گناہوں کی معافی کے لیے بہترین ذریعہ ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں آپ کو ایک مکان بنانا ہوتا ہے, آپ جس جگہ پر مکان بنانا چاہتے ہیں وہاں پر وہاں پر کچرے کا ڈھیر لگا ہے اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، آپ اسی حالت کے اندر آپ وہاں پر بنیاد نہیں رکھتے، پہلے آپ زمین کی صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے۔ جس طرح ایک کسان ہوتا ہے، اس کو کھیتی اگانی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کے اندر وہ پودے جو اس کے لیے مضر ہوتے ہیں اور جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اس کو سب سے پہلے وہ نکال باہر کرتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، پھر اس کے بعد بیج بوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کھیتی لہلہاتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ جو چیزیں قبول عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہم اس کو سب سے پہلے دور کرنے والے ہوں، اللہ تعالی کی طرف ہم رجوع کرنے والے بنے، اپنے گناہوں کی ہم توبہ کرنے والے ہوں، اللہ تعالی سے استغفار کرنے والے ہوں، اللہ تعالی کی طرف تضرع کرنے والے ہوں، گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے استغفار کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالی کا منادی ندا لگاتا ہے۔ کس وقت ندا لگاتا ہے؟ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، وصلوا باللیل والناس قیام تدخل والناس نیام تدخل الجنة بسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بہت سارے خیر کے کام بتائے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو، اور اس کے بعد فرمایا وصلوا باللیل رات کو نماز پڑھو، والناس نیام جب پوری دنیا سو رہی ہو، تدخل الجنة بسلام۔ تو رات کے آخری پہر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ندا لگتی ہے، ہائی تم میں کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کی جائے گی، ہائی تم میں کوئی اپنی حاجت رکھنے والا، اس کی حاجت پورا کی جائے گی، ہائی تم میں کوئی ضرورت مند اور اپنی ضرورت کو ہمارے دربار میں رکھتا ہو، اس کی ضرورت پورا کی جائے گی۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ چھوٹے گناہ پر بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کو اس وقت تک اطمینان کی سانس وہ نہیں لیتا جب تک اللہ تعالیٰ سے وہ معافی نہیں کرا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے تصور کرتا ہے گویا کہ وہ ایک بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے ڈر ہے کسی بھی وقت پہاڑ اس پر گر جائے اور وہ دب کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن جو فاجر و فاسق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی، اور اس نے اپنے ہاتھوں کی حرکت کے ذریعے سے اس مکھی کو ہٹا دیا اور دور کر دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، حضرت اغر بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، معصوم ذات کیا کہتی ہے، ذرا سے ہم ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں، جن سے ہر وقت ہر لمحہ گناہ ہوتے ہیں، وہ معصوم ذات کا معمول کیا تھا، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بلکہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزہ مجالس میں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ استغفار کو سنتے تھے۔ یہ کس لیے تھا؟ امت کے تعلیم دینے کے لیے تھا۔ ہم ابھی رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں ایک مہمان آنے والا ہو جو آپ کے نزدیک بڑا ہی قابل احترام ہو، مدتوں کے بعد آپ کے پاس آیا ہو، آپ اس کے لیے کس قدر اہتمام کریں گے، اس کے لیے کس قدر آپ استقبال کی فکر کریں گے، یہ مہمان بھی 11 مہینوں کے بعد آ رہا ہے اور ہمارے لیے مغفرت کا مزدہ اور بشارت لے کے آ رہا ہے. اس اعتبار سے ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے استقبال کی فکر کرتے تھے اور 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ رمضان کے اندر میں نے جو اعمال کیے تھے اے اللہ ان اعمال کو تو قبول کر لے، ان اعمال کو تو قبول کر لے. یہ ان کی دعا ہوتی تھی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اعمال کی کثرت یہ گویا کہ ہمارے نزدیک معیار نہیں ہے، ہمارے نزدیک معیار قبول عمل ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالی کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں. تو رمضان کے استقبال سے قبل توبہ استغفار سے کے ساتھ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو اعمال ہماری عبادتوں کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی فکر کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی تعلقات کے استوار رکھنے کی پر بڑی جو ہے تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. فیعرض هذا ویعرض هذا، یہ اس کے سامنے سے اس کا گزر ہوتا ہے تو راستہ بدل کے نکل جاتا ہے، اور وہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو سلام کا موقع نہ ملے راستہ بدل کے نکل جاتا ہے. کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، تم میں دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں ایک دوسرے پر جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے. اس موقع پر ہمیں وہ روایت بھی یاد رکھنی چاہیے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بندے کے اعمال مجھ پر ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، پیر کے دن پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اور ان میں سبوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن جو ناچاکی رکھتا ہے، جو تعلقات کو توڑتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی فائل پینڈنگ میں رکھی جائے جب تک حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں اپنے تعلقات کو استوار نہ کر لیں، تب تک ان کی مغفرت والے معاملے کو ملتوی رکھا جائے. رمضان کا استقبال اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر فضل عظیم فرمایا ہے. اس اعتبار سے مجھے اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار رمضان عطا کیے. میں اپنے دل سے پوچھوں تو میرا دل بتائے گا، یقیناً اس نعمت کی میں نے بڑی ناشکری کی ہے، اور میرے روزے اس معیار پر نہیں اترے جو اس معیار پر اترنے چاہیے تھے. میرا بھوکا رہنا یہ صرف بھوک کے علاوہ کچھ نہ تھا. صحیح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، رب صائم حظه من صيامي الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے کا کل اساسہ بھوکے رہنا اور پیاسے رہنا ہوتا ہے. ورب قائم حظه من قيامه السهر، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی عبادت صرف جگنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے ان کی عبادت بے روح کے ہوتی ہے، حقیقت سے خالی ہوتی ہے، ایک صورتن عمل ہوتا ہے جس کے اندر تعلق مع اللہ کی جو کیفیت ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ احسان والی کیفیت، جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، یہ کیفیت اگر ہمارے اندر پائی نہیں جاتی، گویا کہ مطلوبہ عمل کرنے کے اندر ہم بڑے کوتا ہیں۔ صرف رمضان کے روزے کے رکھنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آدمی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے کی چیزوں سے اور جمع وغیرہ اپنی شہوت سے رکھا رہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں جو روزے کے ضمن میں آتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو اپنے کان کا بھی روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اپنے کانوں سے جھوٹ کا نہ سنو، اپنی زبان سے بری باتوں کو نہ بکو، اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھو، جس کی وجہ سے تمہارا یہ روزہ اکارت چلا جائے۔ یہ استقبال رمضان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جس میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے اور ہم کو اپنے گناہوں کے سلسلے میں اللہ تعالی متنبہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی تمام واقعات آپ پڑھ ڈالیجئے، انبیاء کرام کا ان کے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور انجام کار، عذاب کی جو شکل آئی، ان سبوں کے پیچھے گناہ کار فرما تھا، گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں وہ قومیں وَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے سبوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، کسی کو طوفان کے ذریعے سے، کسی پر پتھر برسا کر، کسی کو چیخ کے ذریعے سے اور کسی کو تیز و تن ہوا کے ذریعے سے ان کو ان کی بساط لپیٹ دی اور ان کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ پر رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے اور اپنی سے رجوع کی رغبت دلاتے ہوئے ایک آزمائش سے ہم کو دوچار کیا ہے، تاکہ ان حالات کے اندر ہم اللہ تعالی کی طرف کامل طریقے پر رجوع کرنے والے بنے، اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کرنے والے ہوں اور اپنی کتاب زندگی کا ایک نیا ورق کھولنے والے ہوں، جس نئے ورق کے اندر ہمارے کوئی گناہ نہ ہو، اس نئے زندگی کے نئے ورق کے اندر عقیدے کا کوئی فتور نہ ہو۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے بعض مرتبہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے، میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں، جو میرے اختیارات میرے بندوں میں سے کسی کو دے دیتا ہے وہ میرا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے اور میری رحمتوں سے اور میرے فضل و انعام سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم کو اپنے عقیدے کے سلسلے میں ایک نظر ڈالنی چاہیے، ہم کو جو مسائل پہ جاتے ہیں کیا ہم اپنے جیسے مخلوق کے پاس جا کر ان مسائل کو رد کر اس کے حل کرنے کی امید رکھتے ہیں؟ اگر ہے تو اس سلسلے میں اپنے عقیدے کی درستگی کی فکر کی جائے۔ دوسری بات، ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہماری عبادات کا حال کیا ہے، کیا ہماری عبادات سے ہمارے اندر اللہ تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری عبادات کوئی ورزشی کام تو نہیں ہے، یا تو پھر عبادات کے اندر اللہ تعالی کا خوف، اللہ تعالی کی خشیت اور اللہ تعالی کے دربار میں کھڑے ہونے کا تصور اور سجدے کے اندر اللہ تعالی کی مناجات کرنے کی لذت اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر ہر آیت کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے جواب کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کے اسباب پر غور کر کے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو آخرت کے راغب کرنے کی طرف اور قبر کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کی اور پل صراط کے راستے کا تصور اور نا نیک اعمال کے ترازو کے اندر اعمال کے تولے جانے کا منظر اور محشر کے میدان کی رسوائی کا خوف اور نام اعمال کے دانے ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا استحضار، جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر نماز کے اندر ہمارا خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا. اس نئے ورق کے اندر ہم کو معاملات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارے معاملات کے اندر سودی لین دین تو نہیں ہے، ہمارے معاملات کے اندر کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، کہیں ہمارے معاملات کے اندر دھوکے بازی اور غرر اور دھوکا تو نہیں ہے، کہیں ہمارے اپنے ملازمین کے اندر کہیں ہم وہاں پر ان کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کرتے، ان کی تنخواہوں کے دینے کے اندر دیر تو نہیں کرتے، یا ان کی محنت کا ثمرہ بہت دیر گزرنے کے بعد دیتے ہیں، جبکہ نبوی حکم یہ ہے ان کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے ان کو ان کا جو ہے ثمرہ دے دیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اس استقبال رمضان کے موقع پر اپنی معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی نظر ڈالنی ضروری ہے. میرے والدین کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، میری بیوی کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، میری اور بیوی یہ سوچے میرے شوہر کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، اسی طرح میرے پڑوسی کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، اسی طریقے سے میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، اسی طریقے سے اور جن میں معاشرے میں جن جن لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں سے میرا معاملہ کیا ہے، کیا میں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں یا نہیں. اگر اس سلسلے میں کمی ہے تو اس کے دور کرنے کی فکر کرنا بھی ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اپنے اخلاق پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں یا ہمارے اخلاق درست ہیں، ہماری زبان کا استعمال ہمارا کیسے ہوتا ہے، کہ ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم اپنی نظر ڈالنے والے ہوں تاکہ ہمارا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ درست ہو اور ہماری طرف سے جانے والے اعمال اللہ تعالی کی طرف چلے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالی کی طرف اچھے عمل جاتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے بہتر فیصلے اترتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے خیر کا معاملہ ہوتا ہے. اس موقع پر بخاری و مسلم کی روایت میں نے شروع میں جو پڑھی تھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مشہور روایت ہے، جو رمضان کے روزے کو ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت کے ساتھ، یعنی ایک تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ثواب کی امید لگا کر روزہ رکھتا ہے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا مطلب یہ احتسابن کا یہ لیا گیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنا احتساب لیتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے. اب تو گئے جو زمانہ گزرا اس کے اندر جو اعمال کیے گئے، اب رمضان کے اندر کے عمل کے اندر اور رمضان کے پہلے کے عمل کے اندر کچھ فرق ہے یا معاملہ ویسا ہی ہے جو پہلے تھا. رمضان مبارک کا استقبال کیوں نہ کیا جائے، اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اندر بے شمار خیر و برکتوں کو رکھتا ہے. اسی مہینے کے اندر صرف رمضان کے مہینے، اس رمضان کے مہینے میں صرف قرآن مجید نہیں اتارا گیا بلکہ آثار و روایات بتاتی ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ تعالی نے رمضان مبارک کے اندر ہی اتارا، گویا کہ رمضان مبارک کا اس قرآن مجید سے اور سماوی کتابوں کا اس رمضان مبارک سے قوی ترین تعلق ہے. رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالی نے بہت سارے مواقع رکھے ہیں، لیکن خود رمضان کا مہینہ بھی مغفرت اور گناہوں کی معافی کی خوشخبری لے کر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پانچ نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اگر یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ آدمی گناہوں سے بچنے والا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے اندر یہ بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اعمال کے کرنے کے لیے ماحول سازگار کر دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان ان کا مبارک کا مہینہ خیرات کے اندر، نیک اعمال کے اندر کمپٹیشن اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا موقع ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنایا ہے، نیک عمل میں ایک دوسرے پر بڑھوتری کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. کچھ لوگ نصیبے والے ہوتے ہیں، وہ تو اس خیر کو لے اڑتے ہیں، اور بات وہ ہوتے ہیں جن کے دامن میں خسران، جن کے دامن میں برائی ہی آتی ہے. حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، وہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے رمضان تک سالم رکھ، اور رمضان کو بھی ہماری عبادت کے لیے سازگار فرما، اور ہمارے اعمال جو اس کے اندر کیے جائیں وہ اعمال کو تو قبشر پہ قبولیت عطا فرما. اس موقع پر ہم لوگوں کو استقبال رمضان کے ذمنے میں اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ جب قرآن مجید کا اس رمضان میں نزول ہوا ہے تو اس کے پڑھنے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پار عدد جبریل علیہ السلام ہر رمضان کو مدارسہ قرآن کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آخری رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ختم فرمائے. ہمارے اسلاف کا تو معمول یہ ملتا ہے، بعضوں کا معمول یہ تھا کہ وہ یومیہ دو ختم کیا کرتے تھے، بعضوں کا معمول یہ تھا کہ تین دنوں میں یا ایک ختم کیا کرتے تھے. ہم جتنا ہو سکے قرآن مجید کو پڑھنے والے ہوں، کیونکہ قرآن مجید دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور ہمارے دل کو نورانی اور منور کرتا ہے، جس کی ہمیں شدید ترین ضرورت ہے. لیکن قرآن مجید کا بے سوچے سمجھے پڑھنا بھی عبادت اور اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے معانی پر غور کیا جائے اور اس پر تدبر کیا جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے تو نور علی نور ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن مجید کو رک رک کر پڑھا جائے تاکہ اس کے معانی پر غور ہو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے بارے میں سوچا جائے. سچی بات یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرنے والا بنتا ہے تو بہت ساری خیر سے وہ محروم ہوتا ہے. اس موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر یہ کہا، حضرت میں رات کو وضو کے لیے پانی تیار کر دیتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھنے کی پوری تیاری بھی کر لیتا ہوں، لیکن تہجد مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. جواباً کیا فرمایا، قیدت کا ذنوب کا، تیرے گناہوں نے تجھے اس خیر سے محروم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اس موقع پر ہم لوگوں کو اپنا ایک پورا شیڈول ہونا چاہیے قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں. بس اوقات ہمارا معمول یہ دیکھا جاتا ہے شروع رمضان کے اندر قرآن مجید کو بکثرت پڑھا جاتا ہے یا آخری عشرے میں بکثرت پڑھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، کہ وہ عمل اللہ تعالی کے ہاں بڑا مقبول ہے اور اللہ تعالی اس کا عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو پابندی کے ساتھ کیا جائے. اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید کا ہمارا معاملہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا یومیہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول رہے گا، اور سونے سے پہلے ہم اس مقدار کو ہرگز چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ تو وہ صورتیں ہیں جس کا پڑھنے کا معمول یومیہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک اس کو جب تک نہیں پڑھتے تھے بستر مبارک پر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے سورۃ الواقعہ کا پڑھنا یہ آدمی کے فقر و فاقے کے دور کرنے اور آدمی کے لیے غنا اور کشادگی لانے کا سبب ہے، لہذا اس کا بھی ہمارا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم سب اپنے گھروں کے اندر ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بہت دل رو رہا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہماری بدعملی کے نتیجے میں، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہم بہت ساری خیر و برکات سے محروم ہیں۔ با جماعت مسجد کے اندر نماز نہیں ادا کر سکتے، کثرت الخطا الى المساجد اس سے ہم محروم ہیں، بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جمعہ کی جو فضیلت ہے اس سے ہم محروم ہیں، شاید ہم تراوی بھی جائے با جماعت مساجد کے اندر پورے پورے رمضان نہ پڑھ سکیں، لیکن ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی المدینۃ اقواما، مدینے میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم، تم نے جتنا راستہ طے کیا، تم نے جتنی وادی طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے وہ تو مدینے میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العدر حبسہم المرض، مرض نے عذر نے ان کو روک لیا جس کی وجہ سے وہ اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن بدری صحابی ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کیونکہ مرض کی وجہ سے وہ بدر کے میدان میں نہیں پہنچ سکے، لیکن قلب و روح کے اعتبار سے وہ میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ اس اعتبار سے ہمیں گویا کہ نبوی بشارت یہ ہے کہ ہمارا دل تو بہت چاہ رہا ہے، لیکن ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش سے ہم کو دوچار کیا ہے۔ اب اس آزمائش سے چھٹکارے کا یہی راستہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، خوب استغفار کریں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار پر اللہ تعالیٰ کی طرف تمام مشکلات دور کی جاتی ہیں، آسمان سے بارش برستا ہے، زمین اگاتی ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے، اس کے پیچھے استغفار کار فرما ہوتا ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نہ آنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وما كان الله معذبهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عذاب دیتا لیکن عذاب کے سے رکاوٹ استغفار بن گیا۔ اب استغفار کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ان دنوں کے اندر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طویل روایت ہے، اس پوری روایت کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس بات پر کہ میں پورا اپنے دن کا مشغلہ درود شریف پڑھنے کا بناؤں گا، اس پر دو بشارتیں سنائی، یا ایک فرمایا یقفا ہموک ویغفر ذنبک، تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، اور دوسری بشارت سنائی گئی کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا خوب ورد کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا جو ہے خصوصی ورد ہو، با بہت سارے انبیاء کرام پر مصیبت جو ٹلی ہے وہ اس جو ہے یا اس طرح کی کلمات کے ورد کی وجہ سے ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا بھی اہتمام ہو. حضرت یونس علیہ السلام کو پریشانی سے نجات اس دعا کے ورد کی وجہ سے نجات ملی, اور اسی طرح سے ہم پر بھی جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو بھی ٹلنے کے اندر انشاءاللہ ہمارے ان اورات کا اور ان اذکار کا بڑا دخل ہے. ہم اس نعمت کو عظیم ترین سمجھیں. میں اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو. مسند احمد کے اندر روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, بنو قضاعہ کے ایک شاخ کے دو لوگوں نے ایک ہی دن ایمان قبول کیا, پھر ان میں سے ایک نے ایک سال پہلے شہادت پائی اور ایک کا ایک سال کے بعد طبعی طور پر انتقال ہو گیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہے, وہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ دونوں جنت میں دونوں کو جانے کے لیے کہا گیا, لیکن جنت میں داخلہ شہید کا پہلے نہیں ہوا, طبعی موت مرنے والے کا پہلے ہوا. ان پر بڑا تعجب ہو گیا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا عجیب خواب میں نے دیکھا کہ شہید جن کے بارے میں اتنے سارے فضائل ہیں وہ طبعی موت مرنے والے تھے کے بعد میں جنت میں چلا گیا. نبی کی تعالیٰ کیا فرمایا, فرمایا بالکل صحیح ہے اس کا پہلے میں جنت میں جانا, کیا اس کو ایک سال عبادت کا ثواب نہیں ملا, 6000 رکعتیں اتنے نہیں پڑی, اتنے اتنے سارے اعمال اتنے نہیں کیے, ایک رمضان اس کو نہیں ملا جس کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں خیر کا خوب اضافہ ہوا اور اللہ تعالی کے ہاں بلند درجہ پا گیا. اس اعتبار سے ہم اس رمضان مبارک کو اپنے ہاتھوں سے بالکل جانے نہ دیں. آج کل ہمارے لیے ماحول سازگار ہے. تاجر آدمی تصور کر لے, میں اس تجارت جو دنیاوی تجارت ہے اس سے پہلے ایک تجارت کر چکا ہوں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم بکاؤ مال ہے, نہ ہمارا مال ہمارا ہے نہ ہماری جان ہماری جو ہے, جنت کے بدلے میں ہم نے ان کو خرید, جنت کے بدلے میں ان کو ہم نے بیچ ڈالا ہے. اب ہماری جان کو ہمارے مال کو ہم کو اللہ تعالی کے لیے لگا دینا ہے, صدقات کرنے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کر کے آئندہ کی زندگی کے بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا ہے. اس سلسلے میں اپنا ایک دوست بنا لے, ہر ماں ہر عورت اپنے لیے ایک سہیلی بنا لے. وہ سہیلی دنیاوی خبر گیری کے لینے ہو, رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی, دو بھائی ہیں دو آدمی ہیں, ان کا ملنا اللہ کے لیے, ان کا الگ ہونا اللہ کے لیے, ایسی دوستی رمضان کے لیے کی جائے, کیونکہ اچھوں کی صحبت سے آدمی اچھا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالف, ہر دوست اپنے دوست کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے, ہر ایک دیکھے اس نے کس کو کس سے دوستی اختیار کی ہے, کس کو اپنا دوست بنایا ہے. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اللہ تعالی کے مقرب بنیں گے اور اللہ تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ ہمارے کوئی سایہ نہ ہوگا. اس موقع پر ہم لوگوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم رمضان مبارک کے لیے اپنے لیے پورا ایک خاکہ تیار کریں, عبادات کا, اذکار کا, اورات کا, اور گھر کا سرپرست اس سلسلے میں اپنے کو بھی پابند بنائے, گھر والوں کو بھی پابند بنائے, تاکہ ان کاموں کو وہ پورے طریقے پر انجام دینے والا بنے. وقت بہت زیادہ طویل ہو رہا ہے, میں اپنی بات کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا. اتنی بات ضرور ہے کہ روزے کو کا کے مقصود کو سمجھا جائے. اللہ تعالی نے کیا فرمایا، لعلکم تتقون، تمہارے روزے رکھنے سے اللہ تعالی تم کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، تم کو پیاسا رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ التقویٰ کہتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، تم اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دو. نبی بعضوں نے کہا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناع والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. کیا فرمایا؟ یہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا خوف، اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان، کم پر قناعت کر جانا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا. اس دنیا کے اندر ایک طرف شہوات لگی ہوئی ہے اور ایک طرف ہمارے شبہات لگے ہوئے ہیں، ایک طرف شیطان لگا ہوا ہے، دوسری طرف نفس لگا ہوا ہے، اور اس پگ ڈنڈی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے لے جانا یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ یہ گویا کہ ہر ایک کے اندر پایا جانا ضروری ہے. حج کا مقصود تقویٰ ہے، قرآن مجید کے نزول کا مقصود تقویٰ ہے، روزے کا مقصود تقویٰ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کر لیں کہ اے اللہ، اب کا رمضان سابقہ رمضانوں سے بہت الگ ہوگا، اس کے اندر ہم تجھے راضی کر کے رہیں گے. کتنی سخت وعیدیں سنائی گئی ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جن کو رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے لیکن وہ رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی رحمت، اللہ تعالی کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم سب تیار کر لیں کہ ابھی سے ہم لوگوں کو ابھی راہ ہموار کرنی ہے. ہمارے اسلاف تو یہ کہتے ہیں رجب کا مہینہ تو جو ہے باغ کو سینچنے کا ہے، رجب کا مہینہ تو درختوں کو بونے کا ہے، شعبان کا مہینہ درختوں کو سیراب کرنے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ پھلوں کے کاٹنے کا ہے. کتنا اللہ تعالی ہمارے اس اعمال کی وجہ سے خوش ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے. دعاؤں کے اوپر فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر اختیار کرے گا میں اس کو عذاب کے حوالے کروں گا. کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا باغ الخیر اقبل، ارے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، یا باغ الشر اقصر، اے شر کے کی طرف آگے بڑھنے والا بس کر دے، بہت گناہ کر لیے، اب اپنی زندگی کا رخ بدل دے. للہ وللہ اتقاو من النار وذلک فی کل لیلہ، کیا ہماری کوشش اس بات کی نہ ہو ہر رات کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی تعداد کو کیا کر دیا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. ہم کیا ان آزاد کیے جانے والے لوگوں میں اپنا نام درج نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سچی نیت کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، اللہ سے توفیق اور اللہ تعالی سے مدد و اعانت کے مانگنے کی ضرورت ہے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ خیر و برکت کو لے آئے، اور جو آزمائش ہم پر آئی ہوئی ہے، جو بلا ہم پر آئی ہوئی ہے، اللہ تعالی اس بلا کو ہم سے دور کر لے، اور اس کی وجہ سے آئندہ زندگی ہمارے لیے بہتر ہو، ہماری مساجد مسلیوں سے آباد ہو، صرف مسلیوں سے آباد نہ ہو بلکہ ہم اذان کے وہ مسجد میں پہنچیں، صفحہ اول کا ہمارا اہتمام ہو، تکبیر تحریمہ ہمارا ہماری نہ چھوٹے، قبلیہ آبادی ہماری سنتیں نہ چھوٹے. کتنی بڑی بشارت سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو آدمی 12 رکعت ایک دن میں کر لیتا ہے جنت کے اندر اپنے لیے مکان بناتا ہے. اس دنیا کے مکان کے اندر ہم رہتے ہوئے چند دنوں کے اندر یہاں پر لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اپنی مانوس چیزوں سے ہم کو وحشت ہونے لگی ہے. حقیقی گھر ہمارا جنت ہے، وہی جا کر ہم کو ساتھ لینا ہے، وہی تو ہم نکالے گئے تھے امتحان میں کامیاب ہونا کے لیے، اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، لہذا میدان عمل کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور رمضان کو اپنے لیے ایک تربیت گاہ بنائیں، اپنی روحانیت کو مضبوط بنائیں۔ جسم کے لیے تو ہم فکر کرتے ہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے روح کا ہے، روح کو غذا ملتی ہے ایمان بڑھتا ہے، روح کو غذا نہیں ملتی تو پھر اس صورت کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے اور آدمی خیر کے عمل سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ان باتوں کو جو کہی گئی ہے سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق دے، اور جو جہاں بھی سن رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اعمال پر ان کو استقامت عطا کرے اور ان کو ان کے لیے خیر کی شاہراہ صراط مستقیم ان کے لیے ہموار فرمائے، جس کے ذریعے سے جنت کا داخلہ آسان ہو۔ میں اس موقع پر اسلامی افکار اور اس کے روئے رواں جناب فضل الرحمان صاحب شاہ بندری کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ کم علم کو کہتے درخت کے کہا کہ اس موقع پر کچھ باتیں عرض کی جائے۔ بندے نے اس وجہ سے باتیں عرض کی ہے شاید سننے والوں میں سے کوئی ان باتوں کو اپنے دل کے اندر اتار لے، عمل کر لے، جس کی وجہ سے بندے کا بیڑا پار لگ جائے اور بندے کی ذاتی زندگی اس رمضان میں اور اس کے بعد بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر مجتمع فرمائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دین کی بنیادوں پر ہو، اور ایسی حالت کے اندر موت آ جائے کہ ہماری زبان پر کریم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ سبحانک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اللهم ادفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اللہ اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمارے غلطیوں پر ستاری فرمائی ہے، یا اللہ جس طرح دنیا میں ستاری فرمائی آخرت میں ستاری فرما۔ یا اللہ اپنے گناہوں پر رونے والا بنا، یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اللہ صاف بنا، پاک بنا، کدورتوں سے دور فرما۔ یا اللہ اس کو نورانی فرما، کسی کے سلسلے میں یا اللہ کینہ کپٹ رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ اچھی زندگی نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیری طرف ہر وقت رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہماری عبادات کو درست فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما، ہمارے اخلاق کو درست فرما، ہماری معاشرت کو درست فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے فرائض پر پوری طرح چلنے والا بنا۔ یا اللہ تجھ پر کامل توکل نصیب فرما، تجھ پر کامل یقین نصیب فرما۔ یا اللہ علم نافع نصیب فرما، علم غار سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
یا اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اپنا جان اپنا مال اور اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت کی آزمائش کو آسان فرما. اے اللہ تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً ہم نے بہت گناہ کیے, ہر نہ یہ کہ ہم سے نے گناہ کیے. یا اللہ تو اپنے اچھے بندوں کو یہ آزماتا ہے. یا اللہ یقیناً آزمائش کو ہمارے لیے رحمت بنا, اپنی طرف رجوع کی اللہ کی وجہ بنا. یا اللہ تیرے کتاب کی طرف رجوع کی وجہ بنا. روزے کو اللہ کا محق و رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا استحضار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال نصیب فرما. بے اولاد ہیں صالح اولاد نصیب فرما. جن کا اولاد ہیں اپنے والدین کے اللہ تابع فرمان فرما. یا اللہ تمام ازواج کے اندر آپسی محبت اور یگانگت نصیب فرما. شرعی اصولوں کے مطابق چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنے والا ہم کو بنا. یا اللہ ہم سب کو اللہ تجھی سے مانگنے والا بنا, تیرے سامنے اپنی مرادوں کو رکھنے والا بنا. یا اللہ گناہوں نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا, اللہ ان دلوں کو اللہ نرم فرما. گناہوں کی اللہ سچی پکی توبہ کے ذریعے اللہ اس کو نورانی بنا. آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. کانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. زبانوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً اس زمانے کے اندر اللہ لا یعنی کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں. یا اللہ موبائل نے تو اللہ ہماری تمام توانائی کو تباہ کر دیا ہے. یا اللہ ہم سب کو اللہ یکسو ہو کر یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا بنا. یا اللہ اس کے ذریعے جو فتنہ فساد عام ہو رہا ہے یا اللہ اس کی روک تھام کی توفیق عطا فرما. یا کم از کم اس رمضان مبارک کے مہینے میں ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے یا اللہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما. عالم اسلام کے حالات بہتر فرما. یا اللہ عمرہ اور حج کے اللہ کے سلسلے میں جو رکاوٹیں اللہ اس کو دور فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد فرما. کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر ہم سب کو یا اللہ ایک جٹ ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے سے جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کیا اللہ امید رکھتے ہیں, یا اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جو ہمارے ساتھ احسان فرماتے اللہ ان سب کے احسان کا اللہ تو اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ جو خیر کے کام میں اللہ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ ان کو مزید یا اللہ ان کو خیر کے اندر آگے بڑھنے والا بنا. اپنی اللہ ہماری عورتوں کو پاک دامن بنا. ہمارے نوجوان جو خدمات کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ جو ہمارے ادارے جو خدمات کر رہے ہیں اللہ ان کے اندر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اپنے اللہ مختلف جگہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں پر پہنچنے کی راہ آسان فرما. یا اللہ ہم سب کی مرادوں کو تو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی حاجات کو تو پورا فرما. اللہم انی اسالک من خیر ما سالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.